الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء وقال عز وجل هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وقال تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ ان خطبات جمعہ میں جو موضوع زیر بحث ہے اور انشاءاللہ آج بھی ہم بات کریں گے وہ ہے اسلام کا معاشرتی نظام. اسلام کے معاشرتی نظام میں خاص طور پر آج کی گفتگو کا موضوع اسلام میں عورتوں کے حقوق ہیں. آج کی گفتگو کا پس منظر بھی ہے، وہ بھی تھوڑا سا عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ تنظیم اسلامی کے تحت پورے پاکستان میں 1 مارچ سے 7 مارچ تک ایک مہم کے انداز میں شرم و حیا کے حوالے سے جو خصوصی احکامات دیے گئے ہیں قرآن حکیم اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے حوالے سے، اس حوالے سے پورے پاکستان میں ایک مہم اس کا آغاز کیا گیا ہے. بنیادی مقصد یہی ہے کہ مسلمان معاشرے میں خاص طور پر یہ بے حیائی کی جو بھی تحریک برپا کی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے خلاف کوئی نہ کوئی بند باندھا جائے، اویئرنیس پیدا کی جائے، شعور پیدا کیا جائے. اس کا پس منظر بھی یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں بھی جو بھی صورتحال بن چکی ہے کہ اسلام کے حوالے سے جو خوف پایا جاتا ہے، جس کے لیے ٹرم بھی انہی کی بنائی ہوئی ہے اسلاموفوبیا، اسلام کا خوف، کہ اسلام محض چند رسومات یا عبادات کا مجموعہ نہیں ہے. یہ بات اب ویسٹ کے سمجھ میں آ چکی ہے الحمدللہ کہ اسلام محض چند عبادات یا رسومات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل نظام ہے. ایک مکمل نظام ہونے کی حیثیت میں اس کا مکمل ایک سیاسی نظام ہے. خلافت کے نام سے پوری دنیا جو ہے وہ کانپ رہی ہے کہ اب یہ خلافت کا نظام جس میں عدل ہے، عدل اجتماعی خاص طور پر، الحمدللہ وہ پوری طرح سے اب انٹروڈیوس ہو چکا ہے. اسی طرح یہ بات بھی واضح ہے کہ یورپ کی سمجھ میں یہ بات بھی آ چکی ہے کہ اسلام کا ایک مکمل معاشی نظام بھی ہے، اور اس کی جڑ و بنیاد خاص طور پر معاشی عدل کے اعتبار سے سود کی حرمت پہ ہے، اور ان کا پورا نظام سود پہ چل رہا ہے. تو گویا ان کو اندازہ ہے اس بات کا کہ یہ کلیش آف سویلائزیشن جو ہونے والی ہے، یہ ہو رہی ہے، اس میں ان کا اصل ٹارگٹ یا اصل ہدف یا اصل مد مقابل اسلامی ہے. لہذا یہ بات افسوس کی ہے، افسوسناک صورتحال کی صورتحال یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ سیاسی سطح پر اس وقت پوری دنیا میں کہیں پر بھی اسلام کا سیاسی نظام، خلافت کا نظام، عدل کا نظام کہیں پر بھی نافذ العمل نہیں ہے. ایک تحریک ہے الحمدللہ، اللہ اس کو کامیابی عطا فرمائے گا، اور وہ ہے افغانستان میں تحریک طالبان کے تحت اللہ پاک نے فضل و کرم سے وہاں اسلام کا ایک نظام قائم کر کے دکھایا طالبان افغانستان میں. اور آپ نے خود محسوس کیا کہ 2000-2001 میں کیسے پوری دنیا اس کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے آئی تھی. زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 20 سال ہی ہوئے ہیں، اچھی طرح یاد ہوگا. ایک چھوٹا سا ملک جو دنیاوی اعتبار سے اتنا سویلائز بھی نہیں، ٹیکنالوجی بھی نہیں اس کے پاس، لیکن کیونکہ انہوں نے وہاں اسلام نافذ کر دیا تھا، شریعت اسلامی نافذ کی تھی، تو ان کو اس بات کا اندیشہ تھا، خطرہ تھا کہ اگر یہ اسلام کا نظام جیسے کہ طالبان نے نافذ کیا، اگر اس کی برکتیں، اس کی روحانیت یہ ہمارے لوگوں تک پہنچ گئی تو ظاہر بات ہے اس کو ایکسپٹ کریں گے، اس کو قبول کریں گے۔ تو بہرحال ایک ڈرامہ رچایا گیا اور اس ڈرامے کے تحت، 9/11 کے تحت پورا کا پورا نزلہ، پورا کا پورا بلیم جو ہے وہ افغانستان پر، اسامہ بن لادن پر اور طالبان افغانستان پر لاد کر ایک بہت بڑا گرائنڈ لائن بنا کر افغانستان کو فتح کرنے کے لیے آ گئے۔ وہ بات دوسری ہے، وہ مکرو و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ یہ آیت مبارکہ صرف پڑھنے کی نہیں ہے، سمجھنے کی بھی ہے کہ رب کائنات فرماتا وہ مکرو و مکر اللہ، اور انہوں نے سازشیں کی، چالیں چلی اسلام کے خلاف، وہ مکر اللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خفیہ تدبیریں فرمانے والے، واللہ خیر الماکرین، اور یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ اور آج دنیا نے دیکھ لیا، سچی بات یہ ہے، میڈیا پر جو کچھ آ رہا ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کہ کیسے وہ بے سر و سامانی پر موجود چھوٹے سے، تھوڑے سے طالبان کس طرح فتح اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ میں صلح حدیبیہ کو ایک بڑا اہم مرتبہ اور مقام حاصل ہے، اس کے لیے خاص طور پر پوری سورت نازل ہوئی، سورہ فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کس شان سے وہ سورت مبارکہ نازل ہوئی تھی، پورا پس منظر صلح حدیبیہ کا، اس سے مطابقت رکھتے ہوئے، مشابہت رکھتے ہوئے یہ فتح، یہ صلح جو ہے یہ فتح کا نشان ہے۔ جب آپ کسی سے صلح کرتے ہیں، ٹیبل ٹاک کرتے ہیں، تو آپ اس کو ریکگنائز کرتے ہیں اور اس کی طاقت کو مانتے ہیں، تب کہیں جا کر اس سے آپ صلح کر رہے ہوتے ہیں۔ اور بہرحال دنیا نے دیکھا کہ امریکہ ہاتھ جوڑ کے سامنے آیا، پاکستان کو انوالو کیا باقاعدہ، پریشرائز کر کے کہ ہماری صلح کراؤ، یہاں سے عزت کے ساتھ ہمارے لیے نکلنا ممکن ہو۔ تو بہرحال ابھی وقت یہ کہہ لیجئے کہ یہ گیم اوور نہیں ہوا ہے، ابھی تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہاں پر ریوائول ہوگا، اللہ نے چاہا تو افغانستان، اللہ نے چاہا، جیسے میں عرض کر رہا ہوں نا، صورتحال بالکل ایسے ہی ہے کہ یہ سارا اللہ کا فضل و کرم ہے۔ یہاں دوبارہ سے انشاءاللہ العزیز اسلام کا سیاسی نظام اپنی اصل روح کے ساتھ نافذ العمل ہوگا انشاءاللہ، اور یہیں سے فوجیں جائیں گی۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو اللہ پاک غریق رحمت فرمائے، 20-25 سال پہلے انہوں نے یہ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی تھی، الحمدللہ وہ ساری آپ سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ یہ علاقہ خاص طور پر افغانستان کا علاقہ بڑا بابرکت علاقہ ہے، خراسان کہا جاتا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارتیں دی ہیں خراسان کے حوالے سے، سیاہ جھنڈوں کے جانے کی، اور مہندی، امام مہندی جو آنے والے ہیں عرب میں، جن کا معاملہ آئے گا، اور ایک بڑی زبردست جنگ ہوگی وہاں پر، اور یہ بھی اب قریب ہی ہے، کوئی بہت زیادہ دور کی باتیں نظر نہیں آ رہی، کہ اسلام کے قیام عدل کے لیے خاص طور پر بہت بڑی جنگیں ہونے والی ہیں، جس کو آرمگیڈون کرسچن ورلڈ میں کہا گیا، الملحمۃ العظمی احادیث مبارکہ میں کہا گیا، اس کے لیے شام کی سرزمین، یو اے ای، سعودی عربیہ، عراق، یہ ساری کی ساری گراؤنڈ ریئلٹیز آپ کے سامنے ہیں۔ تو بہرحال ان کی مدد کے لیے جب مسلمانوں پر، عربوں پر خاص طور پر بہت زیادہ برے حالات آئیں گے اور آنے والے ہیں، وہ بھی بہت دور کی بات نہیں ہے، جس طرح کی حرکتیں ہیں عربوں کی، خاص طور پر سعودی عربیہ، عراق کی صورتحال ہم نے دیکھی، جتنی عیاشیاں وہاں پر ہوتی رہی ہیں اور ہو رہی ہیں، اس کا بہرحال نتیجہ، یہی ہے کہ یہاں ان پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ حدیث مبارکہ ہے، ویل للعرب، عربوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے، اس وقت کے لیے جو قریب آ چکا۔ تو بہرحال وہ پورا گراؤنڈ ریئلٹی ہے، سینیریو بن رہا ہے کہ اسرائیل کے ہاتھوں اب عربوں کا جو حال ہونے والا ہے، بے عزتی اور شرمندگی وہ تو ہے ہی دنیاوی اعتبار سے، وَبَعُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ کے الفاظ یہودیوں کے لیے آئے ہیں، لیکن اس وقت بحثیت مجموعی ہمارے لیے بن چکے ہیں تقریباً۔ لیکن انشاءاللہ پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں سے ریوائول ہوگا اور اللہ کا دین اب پوری دنیا پر نافذ العمل ہوگا انشاءاللہ العزیز، جس کو اقبال نے کہا، آسماں ہوگا سہار کے نور سے آئی نہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے، اب ویژنری تھا کیا دیکھ رہا تھا اقبال، یہ بہت اہم بات ہے، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، کیا دیکھ رہا ہے، پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب ہونے والا انشاءاللہ العزیز۔ اور میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرے عرب سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اور ٹھنڈی ہوا سے مراد اللہ کا دین غالب کرنے والے مسلمانان ہند ہوں گے خاص طور پر، جس میں افغانستان، ایران، پاکستان اور اب ہندوستان بھی شامل ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں پر جتنی آزمائشیں آ رہی ہیں اور مزید آئیں گی، اس میں انشاءاللہ یہ کندن بنیں گے اللہ نے چاہا تو، اور اللہ نے چاہا یہاں پر بھی اسلام کا ریوائول ہوگا۔ بنگلہ دیش بھی شامل کر لیجئے اس میں، وہاں پر بھی مسلمانوں میں بڑی زبردست تحریک شامل ہے اسلامی اعتبار سے۔ لیکن بہرحال پہلی بات جو حقیقت کے اعتبار سے ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ فی الحال پوری دنیا میں کہیں پر بھی اسلام کا سیاسی نظام اس وقت نافذ العمل نہیں ہے۔ جمہوریت کے نام سے جو حکومتیں قائم ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام کے لیے جو ٹرم استعمال ہوئی ہے قرآن میں، حدیث میں، سنت میں، صحابہ میں، تعامل صحابہ میں، وہ خلافت ہے۔ خلافت راشدہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ اسی طرح معاشی اعتبار سے بھی میں نے عرض کیا، پس منظر عرض کر رہا تھا، تھوڑی بات طویل ہو گئی، لیکن بہرحال اہم بات ہے کہ معاشی اعتبار سے پوری دنیا میں اسلام کا عادلانہ نظام، جس میں معیشت میں سود کے بغیر معیشت چل رہی ہو، صدقہ خیرات ہو رہا ہو، پوری دنیا میں کہیں پر بھی نافذ العمل نہیں۔ اور پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ یہاں سودی نظام ہے، جس وجہ سے آج ہم بھیک مانگ رہے ہیں، ہم مجبور ہیں دوسرے لوگوں کی باتیں ماننے پر، اس کی اہم ترین وجہ سودی نظام ہے۔ لیکن اللہ نے چاہا تو یہ سودی نظام بھی ختم ہوگا انشاءاللہ، وقت کی ضرورت ہے اس کو ختم کرنا، اور اللہ نے چاہا ایک معاشی نظام قائم ہوگا جو عدل پر مبنی ہوگا، معاشی اعتبار سے بے سودی، انٹرسٹ فری اکانومی اللہ نے چاہا جب قائم ہوگی تو اس کی برکات بھی ہم دیکھ سکیں گے۔ تیسری چیز ہے اسلام کا معاشرتی نظام، جو آج کی گفتگو کا اصل موضوع ہے کہ پوری دنیا میں، ویسٹ میں خاص طور پر، تھنک ٹینک یہ بات بتا چکا، لوگوں کو اویئرنیس دے چکا کہ سیاست معیشت کے اعتبار سے ہم اسلام کو فتح کر چکے ہیں، اب ہمارا اصل ٹارگٹ اسلام کا معاشرتی نظام ہے۔ الحمدللہ ایک ہینڈ بل ڈیزائن کیا گیا، اگر آپ یہاں سے حاصل کر سکیں ضرور، اس کی ہیڈنگ ہی ہے موجودہ دور میں خاص طور پر مادہ پرستی پہ مبنی جو تہذیب ہے اس کا اصل ہدف اسلام کے معاشرتی احکامات ہیں، اور معاشرتی احکامات میں اہم ترین خاندانی نظام، فیملی سسٹم، خاندانی نظام کو برباد کر دینا بے حیائی کے ذریعے خاص طور پر، یہ شیطان کا ایجنڈا ہے۔ قرآن سے پڑھ لیجئے، حدیث سے پڑھ لیجئے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی شیطان کی چالوں میں سے ایک چال بے حیائی کو قرار دیا۔ اس اعتبار سے آج پوری دنیا کا میڈیا خاص طور پر، کیونکہ یہ جنگ میڈیا کی ہے، یہ جنگ جو ہے اصل میں جو ہے میڈیا وار ہے، لہذا وہ چند لوگ، مٹھی بھر، شاید ان کی تعداد مٹھی بھر بھی نہیں ہوگی، جن کا اکثر اور بیشتر تعلق این جی اوز سے ہے، جو فائنینس کیے جاتے ہیں، پلانٹڈ ہیں، پاکستانی معاشرے میں بے حیائی کو پھیلا رہے ہیں۔ مارچ کے مہینے میں ہمیشہ تین چار سالوں سے یہ دیکھنے کو آ رہا ہے کہ 8 مارچ کو خاص طور پر وہ عالمی دن جو منایا جاتا ہے عورتوں کا، اس میں پاکستان کی روڈوں پر بھی، لاہور میں، کراچی میں پچھلے سال عورت مارچ کے نام سے جو کچھ ہوا، جو کچھ ایکسپوز کیا گیا، میں عرض کر رہا ہوں تعداد کے اعتبار سے بہت ہی تھوڑے ہیں، شاید بکری کا بچہ بھی نہیں ہوں گے، ان کی حیثیت اتنی بھی نہیں، لیکن کیونکہ میڈیا کی طاقت ہے تو ان کو شیر کی طرح نمایاں کیا جا رہا ہے۔ اور بہرحال کچھ نہ کچھ خوف ہمارے اندر بھی ہے کہ اگر معاشرے میں بے حیائی پھیل جائے گی تو کیا ہوگا، لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ میڈیا کی طاقت کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ ایکسپوز کیا گیا، انہوں نے نعرے دیے، میرا جسم میری مرضی۔ اب یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ویسٹ میں امپلیمنٹ ہو چکی، یہاں پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کرنے والی جو خواتین ہیں ان کا تعلق اکثر و بیشتر این جی او سے ہیں، وہ ایسے گھٹیا کردار کے حامل ہیں کہ ان کا نام بھی کسی باوقار محفل میں لینے کا بہرحال کوئی عزت اور احترام ان کا نہیں ہے، لہذا میں اس کا تذکرہ ہی نہیں کر رہا، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ لیکن کرنے کا کام کیا ہے، ہمارے کرنے کا کام کیا ہے، ہمیں اپنے معاشرے میں خاص طور پر خاندانی نظام کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب طوفان آتا ہے تو کیا کرتے ہیں، خیمہ جو ہوتا ہے، آپ کا خیمہ اگر ٹنگا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، تو آپ سب سے پہلے اپنے خیمے کی فکر کرتے ہیں، اس کے جو کنڈے ہیں وہ مضبوط کرتے ہیں۔ اس لیے اس وقت کرنے کا کام ہمارا یہی ہے کہ جو طوفان آ رہا ہے ویسٹ سے، یہ مادہ پرستی کا نظام ہے، یہ سودی نظام، بے حیائی کا نظام، یہ ان کا کلچر ہے، یہ ان کی تہذیب ہے، تمہاری تہذیب آپ اپنے خنجر سے خود کشی کرے گی، شاخ نازک میں جو آشیاں بنے گا ناپائیدار ہوگا، اس ناپائیداری کی وجہ سے ان کا خاندانی نظام، فیملی سسٹم تباہ اور برباد ہو چکا، لہذا آج اس کے حملے ہماری طرف ہیں، ایسٹ کی طرف ہیں، اسلام کی طرف ہیں، اسلامی ممالک کی طرف ہیں، اور باقاعدہ کانفرنس، یہ یو این او کے طرح اس کا ایجنڈا ہے، چارٹرڈ آف دا یو این او ہے، کہ مسلمان معاشرے میں بہیائی پھیلائی جائے، اس کے مختلف طریقے ہیں، بیجنگ کانفرنس، قاہرہ کانفرنسز کر کے خاص طور پر ایشیا کو اب ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور اس میں ٹارگٹ کر کے خاص طور پر خاندانی نظام کا جو تیا پانچا کرنے کے حوالے سے کام ہو رہا ہے، اس میں عورت کو نمایاں کیا، عورت کو گھروں سے نکالو، شمع محفل بناؤ، چراغ خانہ کے بجائے اس کو شمع محفل بنایا جائے، یہ ہے جو پہلے سے کام ہو رہا ہے، اب ذرا زیادہ تاز تیز ہو گیا ہے، زیادہ اس کو جو ہے پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ لہذا اس حوالے سے ہمارا کرنے کا کام کیا ہے؟ پہلی بات جو سمجھنے کی ہے کہ سب سے زیادہ حقوق، تحفظ، عزت، عظمت اسلام نے عورت کو دیے، یہ بات دعوے سے کہی جا سکتی ہے، پوری دنیا کے مذاہب کو اسٹڈی کر لیجیے، سب سے زیادہ تحفظ سیکیورٹی، عورت کا سب سے بڑا مسئلہ تحفظ ہوتا ہے، لہذا عورت کو سب سے زیادہ عزت اور عصمت کے حوالے سے حقوق ادا کرنے والا واحد دین اسلام ہے الحمدللہ۔ اس بات پر ہمیں یقین ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے۔ اچھا، اب یقین اور اعتماد کے ذرائع کیا ہیں؟ چار حیثیتیں ہیں اسلام نے عورت کو دی ہیں، غور سے سننے کی بات ہے۔ وہ عورت کسی کی ماں ہے، ماں ہونے کی حیثیت میں اس کے قدموں تلے کیا قرار دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اب اشارے کیے جا سکتے ہیں، 15-20 منٹ میں تفصیل میں جانا کا موقع نہیں ہے۔ اگر ماں ہے اور ماں تربیت کرے اولاد کی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے قدموں تلے جنت قرار دیے، الجنت تحت اقدام الامہات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول مبارک ہے۔ گویا مرد کے لیے قابل احترام، سب سے زیادہ قابل احترام دنیا میں اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ماں باپ، اور ماں باپ میں جہاں باپ کا اپنا ایک مرتبہ مقام، اس کی عزت اور عظمت ہے، لیکن ماں کا مرتبہ کیا قرار دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے قدموں تلے جنت قرار دی۔ ایک صحابی نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تمہاری والدہ۔ انہوں نے پھر سوال کیا، ان کے بعد کون؟ حضور نے فرمایا، تمہاری والدہ۔ تیسری مرتبہ سوال کیا، ان کے بعد کون؟ پھر حضور نے فرمایا، تمہاری والدہ۔ چوتھی مرتبہ جب عرض کیا، ان کے بعد کون؟ تو فرمایا، تمہارے والد۔ گویا اس حدیث سے جو میسج ہمارے سامنے آ رہا وہ کیا ہے؟ باپ کے مقابلے میں ماں کا درجہ روحانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے 3 درجے زیادہ قرار دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ قانونی اعتبار سے باپ کا درجہ زیادہ ہے، اولاد باپ کی ہے، پیدائش کی، نان نفقے کی، تعلیم و تربیت کی ساری ذمہ داری باپ کی ہے، لیکن روحانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے ماں کا درجہ 3 درجے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ماں عورت ہونے کی حیثیت میں مقدس ترین ہستی ہے۔ یہ ہے اسلام کا پیغام۔ اللہ سے دعا کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالی وہ حقوق جو اللہ اس کے رسول نے عطا فرمائے عورتوں کو، کسی بھی حیثیت میں عرض کر رہا ہوں، ان کو ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمزوری ہماری ہے، اسلام نے تو سارے کے سارے حقوق عطا فرمائے، جیسے ہم اسلام کی دیگر تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، اسی طرح عورتوں کے حقوق بھی ادا نہیں کر رہے، نتیجتاً لگ ایسے رہے جیسے اسلام، جیسے اس وقت دنیا میں سب سے مظلوم ترین ہستی عورت ہے، اور عورت کے حقوق کے لیے کھڑی ہو رہی ہیں خواتین۔ تو ان کو بتانا یہ مقصود ہے کہ عورت کو سب سے زیادہ حقوق الحمدللہ ہمارے دین، ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دیے۔ خطبہ حجۃ الوداع پڑھ لیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پر تاکید کی عورتوں کے حقوق کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، مراد یہ ہے کہ ان پر ظلم زیادتی نہ کرنا، ان کے حقوق ادا کرتے رہنا۔ اسی طرح پہلی حیثیت میں نے عرض کی ماں کی، قرآن میں اور بھی بہت سارے مقامات ہیں حدیث میں جہاں ماں کا درجہ بہت بلند و بالا ہے۔ اشارہ کرتا چلوں، پیغمبر کوئی بھی نہیں آیا کہ جو عورتوں میں سے ہو، یہ عورت کو کسی بھی اعتبار سے کم تر درجہ کرنے کی بات نہیں ہے۔ پیغمبری، نبوت، رسالت، یہ اللہ کی ایک خاص دین ہے، اور اس میں کیونکہ دعوت اور تبلیغ اور اقامت اور جد و جہد اور جہاد کا مرحلہ بھی ہے، لہذا عورتوں کو اللہ پاک نے یہ ذمہ داری نہیں دی، یہ ذمہ داری اللہ پاک نے مردوں پہ رکھی الحمدللہ۔ الرجال قوامون علی النساء جیسے ہے خواتین کا معاملہ فیملی سسٹم میں، ایسے ہی باہر کے تمام تر معاملات اللہ پاک نے مردوں پہ رکھے ہیں، اور پیغمبر بھی بنے، لیکن پیغمبر جتنے بھی آئے ان سب کی والدہ تھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. سیدہ مریم کے بارے میں قرآن جو کچھ بیان کرتا ہے, کرسچینٹی پوری اٹھا کر پڑھ لیجئے آپ, ان کا پورا لٹریچر, اتنے خوبصورت الفاظ, اتنے باعزت الفاظ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت مریم کے بارے میں سورہ مریم, سورہ آل عمران وغیرہ میں بیان فرمایا, آپ کو کسی لٹریچر میں نہیں ملیں گے. ان کے نام کی ایک سورت پوری کی پوری نازل ہوئی سورہ مریم. لہذا والدہ ہیں وہ پیغمبروں کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والدہ کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند رہتے تھے. کئی واقعات ملتے ہیں, اب واقعات سنانے کا وقت نہیں ہے تفصیل میں جانے کا, لیکن مستند واقعات ہیں, مستند, کہ آپ حج کے موقع پر جب واپس جا رہے تھے تو واپسی میں اپنی والدہ کی قبر پر حاضری دی اور کئی دیر, بہت دیر تک وہاں رہے اور روتے رہے, ان کے لیے دعا کرتے رہے. سید المرسلین نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ کے بارے میں کتنی فکر مند رہے. اسی طرح عورت کی دوسری حیثیت یہ ہے وہ کسی مرد کی عزت ہے, اور مرد اس کو نکاح کر کے گھر لے کر آتا ہے, مہر ادا کرتا ہے, نان نفقہ دیتا ہے, اس کو گھر فراہم کرتا ہے, اس کے لباس کا, تحفظ کا, ساری کی ساری ذمہ داری لیتا ہے. آج ویسی ذمہ داری دینے کو تیار نہیں ہے. الفاظ تو بہت سارے ہیں جو میڈیا میں چل رہے ہیں, لیکن خطاب جمعہ میں وہ الفاظ استعمال نہیں ہو سکتے, لہذا احتیاط استعمال کر رہا ہوں, ورنہ ویسٹ میں عورت کو جو درجہ دیا ہوا ہے یقین کیجئے وہ جانوروں سے بدتر ہے, جانوروں سے بدتر. دو انتہائیں ہیں وہاں پر, یا تو اس کو سر کا تاج بنایا ہوا ہے, ملکہ بنا دیا, یا جوتے کی نوک پر رکھا ہوا ہے. اس کے لیے جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کو محض ایک ٹیشو پیپر کی حیثیت دی ہوئی ہے. ٹیشو پیپر کس لیے استعمال ہوتا ہے بس ابھی سارا سمجھ لیجئے آپ, اس سے زیادہ کوئی حیثیت وہاں پر نہیں. چیزوں کو بیچنے کے لیے عورت کو نمایاں کیا جا رہا ہے, پروڈکٹ سیلز کرنے کے لیے سیلز مین, سیلز وومین کے اعتبار سے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. یہ دونوں انتہائیں کے درمیان اسلام جو اس کو عزت اور مقام دیتا ہے, بیوی کی حیثیت میں وہ مرد کی عزت ہے. رب کائنات نے گھر کا سربراہ مرد کو بنایا, لہذا فرمایا الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر نگہبان ہے, نگران ہے, ان کے مینیجر ہیں. اس کو ڈائلوٹ کر لیجئے تو منتظم ہے, انتظام سارا کا سارا بیوی کے معاملات کو دیکھنے والا وہ مرد ہے. لہذا مرد کو اللہ پاک نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ بیوی کو تحفظ بھی دے, اس کا نان نفقہ بھی دے وغیرہ وغیرہ. نیک بیوی کسے قرار دیا؟ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ. بہت ہی پیارے الفاظ, پوری دنیا کا لٹریچر اٹھا کر دیکھ لیجئے, میاں بیوی کے ادوار سے جو تعلق, اس پاکیزہ تعلق کو قرآن نے جس انداز سے بیان کیا ہے اتنا بہترین انداز آپ کو کہیں نہیں ملے گا. فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ, بس نیک بیویاں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوں. میں تھوڑی دیر رکوں گا اس فرما برداری کے لفظ پر, کیونکہ یہ سب سے کڑوی گولی ہے جو آج ویس شدہ عورتوں کو نگلنا ذرا آسان نہیں ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ تمام مذاہب میں عورت کو یہی حیثیت دی گئی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما بردار رہے, تابع دار رہے, اوبیڈینٹ رہے, وفادار رہے. دنیا کا سب سے بڑا مذہب کرسچینٹی ہے, وہاں پر بھی جب نکاح ہوتا ہے پادری صاحب نکاح پڑھاتے ہیں. پادری صاحب کسی ہال میں نہیں جاتے نکاح پڑھانے کے لیے. ہمارا مولوی جاتا ہے وہ بات دوسری ہے, مولوی نہیں کہیں, نکاح خاں کہہ لیں چلیں. وہ جاتے ہیں, منتظر رہتے ہیں کہ دلہا صاحب تیار ہو کر آئیں. دلہا صاحب کہاں گئے ہوئے؟ بیوٹی پارلر گئے ہوئے ہیں. آج بیوٹی پارلر سے تیار ہو کر آئیں گے, 11 بجے 12 بجے آئیں گے, نکاح ہوگا. یہ بے عزتی جو ہے اکثر و بیشتر ہم نے خود کی ہے اپنی. وہاں کا پادری چرچ میں رہتا ہے, وہاں شہزادہ ہو یا شہزادی ہو اس کو حاضری دینی ہوتی ہے. لہذا اس کو الفاظ استعمال کرنے, بادری کہے گا اس کو کہنا ہوگا یس آئی ڈو, واٹ ول ڈو, آئی ول اوبے ہم, میں اپنے شوہر کی اطاعت کروں گی. یہ کہے گی تو نکاح ہوگا. کرسچینٹی, ہندو مت میں بھی جا کر دیکھ لیجئے, وہی تعلیمات ہیں جو اسلام کی ہے. اسلام کیونکہ عورت کو عزت اور تحفظ دے رہا, لہذا مرد کو اس نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ گھر کا سربراہ ہے, اس اعتبار سے اس کی اطاعت کرنا, فرما برداری کرنا یہ بیوی کی ذمہ داری ہے. اگر بیوی اپنے شوہر کو شوہر سمجھ کر جو تعلیمات اللہ اس کے رسول کی اس کے مطابق عمل کرے, گھر جنت بن جائے گا. رب کائنات نے عورت کو کیا قرار دیا؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ عورتیں وہ بیویاں تمہارے لیے بمنزلہ لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس کی حیثیت رکھتے ہو. اتنا خوبصورت استعارہ پوری دنیا کے لٹریچر میں آپ کو نہیں ملے گا جتنا رب نے استعمال کیا. لباس انسان کی زیب و زینت کا ذریعہ ہوتا ہے. اچھا لباس آپ پہنے ہوئے ہو، کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، آپ کی زیب و زینت کا ذریعہ ہے، گرمی سردی سے آپ کو بچاتا ہے، وغیرہ وغیرہ. لباس کے اعتبار سے تو بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. لہذا عورت اگر بیوی ہے دوسری حیثیت میں، پہلے نمبر پر ماں کی حیثیت میں کیا مرتبہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، نمبر دو اس کی اہم ترین حیثیت بیوی کی ہے، اور بیوی وہ گھر کی ملکہ ہے. چار دیواری کے اندر رہ کر وہ گھر کی ملکہ ہے. اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو عزت دی ہے چراغ خانہ کی حیثیت میں دی ہے، شمع محفل کی حیثیت میں نہیں. لہذا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات فرمائی وہ آخری حرف کے طور پر کہی جا سکتی ہے کہ اگر انسانوں میں سے کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی ہمارے دین میں تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. یہ ہے فیملی سسٹم، یہ ہے خاندانی نظام. لیکن بہرحال یہ مرتبہ مقام اللہ نے اس لیے دیا کہ وہ اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں، باوفا ہوتی ہیں، اس وجہ سے ان کی تمام تر ذمہ داریاں مردوں پر ہے. اس اعتبار سے دوسرے نمبر پر بیوی کی حیثیت میں وہ مرد کی عزت ہے. نمبر تین، عورت کسی کی بیٹی ہے. اسلام سے پہلے ذرا تعلیمات پڑھ لیجئے، خاص طور پر عرب کی. بیٹی کے پیدا ہونے پر وہ کیا کرتے تھے، ایسے ایسے واقعات ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں پڑھتے ہوئے، کہ اتنے سنگدل تھے، سخت دل تھے کہ اپنی معصوم بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، قرآن حکیم بیان کرتا ہے جب اس معصوم بچی سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن جس کو زندہ درگور کیا گیا تھا کہ تجھے کس گناہ کی سبب قتل کیا گیا، گویا رب کائنات اس شخص سے نہیں پوچھے گا، منہ نہیں لگائے گا اسے کہ جس نے اپنی معصوم بچی کو زندہ درگور کیا. اس معصوم بچی سے پوچھے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب وہ مؤودہ جس کو زندہ درگور کیا پوچھی جائے گی، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کہ کس گناہ کے سبب اسے قتل کیا گیا. یہ حیثیت تھی عربوں میں بیٹی کی یا خواتین کے اعتبار سے. رب کائنات نے کتنی عزت اور احترام دیا اس کو، اور رحمت للعالمین نے کتنا مقام دیا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لخت جگر محمد کی علیہ الصلوۃ والسلام، شادی کے بعد جب گھر آیا کرتی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو رحمت للعالمین کھڑے ہو جایا کرتے تھے، کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال کیا کرتے تھے، ان کے لیے چادر بچھایا کرتے تھے، اور یاد کیا کرتے تھے ان کی والدہ کو، حضرت خدیجہ کو رضی اللہ تعالی عنہ. ساری زندگی ان کا درجہ، ان کا احسان مانتے رہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. رحمت للعالمین اپنی بیٹی کو یہ مرتبہ مقام دے رہے ہیں اس بنیاد پر کہ عورت کا بیٹی کا یہ مرتبہ ہے ہمارے دین میں. یہاں تک کہ حضور نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ پاک نے جس شخص کو تین بیٹیاں عطا فرمائیں اور اس نے ان بیٹیوں کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ان کی تعلیم و تربیت و نشو و نما اچھے طریقے سے کی، بہتر انداز میں کی، ان کی تعلیم خاص طور پر، تربیت خاص طور پر، پھر مزید یہ کہ ان کی شادیاں کی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بشارت دی، جنت کی بشارت دی رحمت للعالمین نے اس شخص کو. اور حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں صحابی جو بیان کر رہے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب رحمت للعالمین یہ بات ارشاد فرما رہے تھے تو آپ بہت خوش تھے، یہ بات بیان کرتے ہوئے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، ایسی خوشی سے یہ بات بیان کر رہے ہیں. کہ ایک صحابی نے پوچھا میری تو دو بیٹیاں ہیں، لہذا میں نے سوال کر لیا ان سے کہ جس کی دو بیٹیاں ہوں، حضور نے بشارت دی کہ اللہ پاک اس کو بھی یہی درجہ عطا فرمائے گا. اور وہی صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے پورا یقین ہے کہ اگر کوئی شخص یہ پوچھ لیتا کہ جس کی ایک بیٹی ہو اور اس کی تربیت کر کے وہ ساری بشارت کا اس کے لیے بھی ہے، تو مجھے پورا یقین ہے کہ رحمت للعالمین اس کو بھی یہی مرتبہ اور مقام اور بشارت دیتے. یہ ہے بیٹی جس کی پیدائش کو منوس سمجھا جاتا ہے، صرف عربوں میں نہیں، آج ہندوستان میں بھی، پاکستان میں بھی بیٹی کی پیدائش پر منہ بنایا جاتا ہے. یقین کیجیے یہ رحمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اس کو گلے سے لگائیں، اس کی عزت کریں، اس کا اکرام کریں، اس کو دین کی تعلیم دیں. خاص طور پر عورت کی تعلیم اہم ترین ہے. تعلیم یافتہ عورت، خاص طور پر دینی تعلیم. تعلیم سے مراد یہاں اسکول، کالج، یونیورسٹی نہیں ہے، ہم عام طور پر اسی کو تعلیم سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی تعلیم کا ایک طریقہ اور ذریعہ ہے، لیکن تربیت میں خاص طور پر دین کی تربیت، یہ ماں کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو تربیت دیں. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک اس حیثیت میں اس کا مرتبہ مقام جو رب کائنات نے عطا فرمایا ہمیں دینے کی توفیق عطا فرمایا. ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے، بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا. دیندار لوگ، نمازی، پرہیزگار، داڑیوں والے، اللہ والے بھی کہے جا سکتے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، لیکن بہت سارے خاندانی معاملات میں، فیملی سسٹم کے اعتبار سے، وراثت میں اپنی بیٹیوں کو حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. سندھ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، بلوچستان چلے جائیے، اسی طرح خاص طور پر کے پی کی کا علاقہ بھی، بلوچستان، پنجاب کا علاقہ بھی، کراچی میں بھی، یہ اکثر و بیشتر اویئرنیس ہے ہی نہیں کہ باپ کے یا ماں کے مرنے کے بعد، انتقال کے بعد، بیٹی کو اللہ پاک نے حق دیا ہے وراثت میں. لوگ بڑا برا مانتے ہیں، اچھا ان کا بھی حق ہے، بہنوں کو بھی حصہ دینا پڑے گا. بھائی بہن کا حصہ رب کائنات نے جب وراثت کے احکامات بیان فرمائے، عورت کا حصہ پہلے بیان کیا ہے. پڑھ لیجئے قرآن حکیم سورہ نساء، دو آیاتوں بار کا شروع کی ہیں بالکل، پہلے اللہ پاک نے عورتوں کا حق بیان کیا ہے، پھر مردوں کی ترتیب بیان کی ہے. لہذا بیٹی، پھر آگے بڑھیے، چوتھی حیثیت کون سی ہے؟ کتنی ہو گئی؟ تین ہو گئی الحمدللہ. پہلی ماں، پھر بیوی، پھر بیٹی. اب آئیے ذرا آخری بات، بہن. بھائی کے لیے بہن کی کیا اہمیت ہے؟ بہن بھائی کی عزت ہے، احترام ہے. اور کئی واقعات آپ کو ملیں گے کہ بہنوں نے اپنے بھائیوں کو دین کی دعوت دی. ایک نہیں، بے شمار واقعات پڑھائے جا سکتے ہیں، جس میں نمایاں ترین نام حضرت فاطمہ بنت خطاب کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اقبال نے تو شاعری کی ہے اس خاتون کے اوپر، بڑی زبردست نظم ہے، کہ عمر کے لیے دین کی دعوت کا اصل ذریعہ ان کی بہن بنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. فاطمہ بنت خطاب اپنے شوہر کے ساتھ قرآن پڑھ رہی ہیں اپنے گھر میں. حضرت عمر فاروق جب آئے ہیں، شور مچا، عمر آ رہے ہیں، جا کر رہے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے، معاذ اللہ، لیکن عمر کے لیے دعا کی تھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. لہذا کسی نے کہا کہ تم ان کو بعد میں جا کر قتل کرنا، پہلے تمہارے گھر میں دین آ چکا ہے، ان کو تو دیکھو جا کر. جب آئے ہیں تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا قرآن پڑھ رہی تھیں، سیکھ رہی تھیں قرآن. عمر آئے اور آتے ساتھ مارنا شروع کیا اپنی بہن کو، خونا خون کر دیا، لہو لان کر دیا. لیکن ایک جملہ کہا اس بہن نے کہ اے عمر، اگر تم جان سے بھی مار دو تب بھی ہم دین سے ہٹنے والے نہیں. یہ جملہ سن کے کھڑے ہو گئے عمر فاروق کہ اس میں اتنی طاقت، اتنی جسارت کیسے آئی کہ میرے سامنے اس نے یہ بات کی. لیکن اندازہ ہو گیا کہ اس کے اندر یہ طاقت، یہ ایمانی غیرت ہے جو بول رہی ہے. لہذا بیٹھ گئے وہیں اور کہنے لگے مجھے بھی پڑھاؤ جو تم پڑھ رہے ہو. کہاں غسل کر کے آئیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں غسل ضروری ہے. لہذا غسل کر کے آئے اور سورہ طہٰ کی آیات مبارکہ ہیں، پڑھ لیجئے گا شروع کی آیات مبارکہ. وہ سنتے چلے گئے، آنکھوں میں آنسو آتے چلے گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول فرمائی اور فاطمہ ذریعہ بنی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ بنت خطاب، عمر فاروق، عمر کو، عمر بن خطاب کو فاروق اعظم بنانے کا ذریعہ ان کی بہن بنی. یہ تو ایک واقعہ میں نے سنایا، ورنہ بے شمار واقعات ہیں ایسی خواتین کے جنہوں نے اپنے بھائیوں کو، اپنے گھر والوں کو دین کی دعوت دی، بیٹوں کو دین کی دعوت دی، شوہروں کو دین کی دعوت دی. تو بہرحال آخری بات یہ ہے کہ معاشرے کا استحکام ایک مضبوط عورت سے، اور عورت اس وقت مضبوط ہوگی جب اس کا مرد، چاہے وہ باپ ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، شوہر ہو، اس کا عزت کرے، اس کی تکریم کرے، اس کا احترام کرے، اس کو حق دے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک اس حوالے سے ہمیں اپنے معاشرے میں اویئرنیس پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ ویس شدہ خواتین، آنٹیاں ہی کہیں ان کو، جو بھی کہیں، عجیب عجیب الفاظ ہیں جو میڈیا میں استعمال ہو رہے ہیں، میں یہاں استعمال نہیں کر سکتا. ان لوگوں کو شکست دینے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے خاندانی نظام کو مضبوط سے مضبوط تر کریں اور عورتوں کے حقوق جو اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کیے ہیں ان کو ادا کریں اور ایک بہترین خاندان بہترین معاشرہ قائم کر کے دکھائیں. اس وقت وہ معاشرہ قائم نہیں ہے, اس کو قائم کرنا ہماری ذمہ داری ہے. کم از کم حکومتی سطح پر نہیں کر سکتے تو اپنے گھر میں تو کر سکتے ہیں, گھر میں تو کسی نے آ کر ہمیں نہیں روکا. لہذا آج تہیا کیجئے اللہ کے فضل و کرم سے کہ انشاءاللہ اپنے گھر میں جہاں ہمیں سربراہ خاندان بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, وہاں پر ہم اللہ کا دین نافذ کریں گے انشاءاللہ. جہاں ہمارا اختیار ہے, ہم کسی کے بھائی ہیں, ہم کسی کے بیٹے ہیں, ہم کسی کے باپ ہیں, ہم کسی کے شوہر ہیں, ان حیثیتوں میں دیکھیے کہیں ہم کوئی خدا نہ خاصا زیادتی تو نہیں کر رہے, ظلم تو نہیں کر رہے, کسی کا حق تو نہیں مار رہے. بہن کو اس کا حق دیا ہے, بیٹی کو اس کا حق دیا ہے, بیوی کو اس کا حق دیا ہے, اور ماں کو اس کا حق دیا جو اللہ پاک نے عطا فرمایا. اللہ پاک اس حوالے سے ہمیں اپنی کوتاہیوں کی طرف توجہ کرنے اور خاص طور پر جو رب نے احکامات دیے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تنظیم اسلامی کے تحت شرم و حیا مہم چل رہی ہے, اس کا ہینڈ بل یہاں پر موجود ہے, ضرور حاصل کیجئے گا. اس حوالے سے خصوصی شمارہ آیا ہے ندائے خلافت کا, جس میں اسی اعتبار سے بہت اہم مضامین ہیں, 10 روپے کا ہے, اس کو ضرور حاصل کیجئے. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.